Is VOA News via remote? I'm Laurel Berman. Federal agents investigating the explosion of a motorhome in the U.S. city of Nashville searched a suburban house this weekend for clues to the blast, which injured three people and knocked out part of the area's telecommunications network on Christmas Day. Federal agents were also trying to identify apparent human remains found near the exploded vehicle. The motorhome exploded at dawn on Friday while parked on a downtown street of the city at the heart of the nation's country music industry. Police were already headed to the area, responding to reports of gunfire. An automated message emanating from the vehicle warned of a bomb set to explode within minutes. The blast destroyed several vehicles and damaged more than 40 businesses. At least 10 climbers have died and several more are missing in mountains north of Iran's capital, Tehran, after heavy snowfall, the state media is reporting. Heavy snow and winds in several parts of Iran in the past few days have closed many roads and disrupted transportation. Several climbers remain unaccounted for since Friday, when two deaths were reported. State television says the number reported as missing has increased as concerned families contact the authorities. A nearly 7-foot-tall monolith made of gingerbread mysteriously appeared on a San Francisco hilltop on Christmas Day and collapsed the next day. The three-sided tower, held together by icing and decorated with candy, delighted the U.S. city when word spread of its existence. People trekked to the park throughout the day, despite a light rainfall that took its toll on the object. By Saturday morning, it had collapsed. It was a fitting end to what was surely an homage to the discovery and disappearance of a shining metal monolith in Utah's Red Rock Desert last month. This is VOA News. As the year-end approaches, we take a look back now at some of the stories that made headlines. On January 11th, less than 2 weeks after it discovers a cluster of pneumonia cases of unknown cause, Beijing announces its first death from an illness which will become known as COVID-19. By March, a pandemic has been declared, and a month later, half of humanity is in lockdown as governments scramble to halt its spread. Massive state aid programs are rolled out to save jobs as the International Monetary Fund predicts recession, with the global economy shrinking by 4.4%. In November, drug companies announced positive results for several vaccines as a second wave of cases lashes the planet. Within a month, the first shots are being given, but by Christmas, some 1.7 million people are dead, with the U.S. being the worst hit. In June, a year after a massive wave of demonstrations, China imposes a sweeping new security law on Hong Kong that opponents say undermines the semi-autonomous city's liberties promised under its handover from Britain in 1997. Pro-democracy lawmakers are ousted, harassed, and arrested. In December, three prominent Hong Kong activists are jailed, including Joshua Wong. In Lebanon, a massive explosion on August 4th destroys much of Beirut's port and devastates swaths of the capital, killing more than 200 and injuring at least 6,500. The blast from a vast stockpile of ammonium nitrate fertilizer devastates an already teetering Lebanese economy and the credibility of its governing elite. In Australia, enormous bushfires rage across the country in what becomes known as its Black Summer, while in September, San Francisco and other regions of the American West Coast wake to orange skies as the state's largest ever inferno breaks out. In November, two hurricanes devastate Central America, leaving more than 200 dead. Kremlin critic Alexei Navalny is flown to Berlin in a medically induced coma after becoming violently ill after he boarded an internal flight to Moscow. Tests reveal he was poisoned with a Soviet-era nerve agent. Navalny accuses Russian President Vladimir Putin of trying to kill him and later releases a recording where he appears to trick the alleged agent responsible into telling him the poison was put in his underpants. Via remote, Laurel Berman, VOA News. We'll be right back.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
اپنے میزبان قمر عباس چافی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، سال 2020 ایک ایسا سال تھا جس کے گزشتہ کوئی ایک صدی میں دوسری مثال نہیں ملتی، جس کے دوران کرونا کی وبا نے ساری دنیا کو بری طرح متاثر کیا، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، بڑی بڑی مستحکم معیشتیں زوال پذیر ہو گئیں اور دنیا کو ایک بالکل نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرق وسطی کا خطہ بھی اس سے مبرہ نہ تھا، وہاں بھی اس وائرس نے تباہی مچائی، لیکن مشرق وسطی میں اس سال کے دوران ایک اور بڑا اور اہم واقعہ رونما ہوا، جو کہ اسرائیل کے ساتھ بعض خلیجی اور عرب اور افریقی ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام تھا۔ آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ مشرق وسطی میں اس سال کے دوران کیا صورتحال رہی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن موجود ہیں واشنگٹن کے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار۔ عارف انصار صاحب، یہ بتائیے کہ سن 2020 مشرق وسطی کے لیے کیسا سال تھا، اس دوران وہاں کیا واقعات رونما ہوئے اور کیا توقعات کی جا رہی ہیں؟
جعفر صاحب، ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطی میں بھی تقریباً وہی عوامل چل رہے ہیں جو دوسرے خطوں میں بھی انفلوئنس کر رہے ہیں حالات کو اور بین الاقوامی تعلقات کو بھی، جس میں میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تو وہی ہے کہ جو گلوبل پاور بیلنس ہے اور اس کی جو کشمکش چل رہی ہے، لیکن جو کرونا وائرس ہے اس میں ایک نئی ویریبل کو ایڈ کر دیا ہے، جس نے میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ کمپلیکیٹ کیا ہے معاملات کو۔ بعض چیزیں تو اتنی زیادہ فرنٹ پہ نہیں آئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال میں کہ جو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ عوامل ہیں وہ مستقبل میں شاید مزید کمپلیکیٹ کریں ریلیشنز کو، لیکن جو دوسرے پولیٹیکل اور اکنامک ہیں اور سیکیورٹی ریلیٹڈ عوامل ہیں، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسی رہی مڈل ایسٹ میں اور جس کو ہم کہیں گے کہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ جو تھی، اس نے جو ہے معاملات کو آگے بڑھایا ہے، اور جس میں پھر دوسرے جس کا دوسرا اینگل جو ہے جو کہ ایران سے ریلیٹڈ پالیسی رہی ہے، اس نے کس طریقے سے امپیکٹ کیا ہے ریجن کو، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے جی سی سی جو ہے کنٹریز خاص طور پہ سعودی عربیہ اور یو اے ای، قطر تو دوسری طرف انڈیپینڈنٹ ذرا ہے یا اس کا رخ دوسری طرف ہے، اس نے اس عوامل کو بھی جو ہے امپیکٹ کیا ہے اور وہ ایک الگ رخ دیا ہے، جس کی وجہ سے جو مشرق وسطی کا ڈائریکشن ہے اس میں ایک ٹینشن سی بھی ہے اور ایک نیا رخ بن رہا ہے۔
اسرائیل کے جو خلیجی ملکوں کے ساتھ تو اور بعض عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے ہیں، ان کا کیا امپیکٹ رہا ہے سال کے دوران اور اب کیا اس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
جی، میرے خیال میں ایک طرف تو یہ ہے کہ شاید اور ایک میں پچھلے سوال کے آپ کے جواب میں ایک چیز بھول گیا، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ایکسٹریمزم کا رخ ہے جس کو ہم ماضی میں گلوبل وار آن ٹیرر کہتے ہیں، وہ بھی ایک وولو ہوتا رہا سائڈ پہ، لیکن اب اس نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ جہاں تک اسرائیل سے ریلیٹڈ تعلقات ہیں اور نارملائزیشن جو ہوئی ہے عرب ممالک کی اور افریقہ میں بھی کچھ ممالک کی، جس میں موراکو اور سوڈان آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک جو دوسرا ریجن ہے ساتھ میں ساؤتھ ایشیا بھی، اس پہ بھی پریشر آ رہا ہے اور اس کی پولیٹکس کو بھی امپیکٹ کیا ہے اس نے۔ لیکن جہاں تک پھر مشرق وسطی کی جو پولیٹکس ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ترکی سے ریلیٹڈ معاملات بھی چل رہے ہیں، اس پہ بھی امپیکٹ ہوا ہے۔ تو ایک لارجر پکچر جو یہی ہے کہ جو اسلامک ورلڈ ہے اور جو کہ عرب اسرائیلی یا اسرائیلی فلسطینی ایشو ہے، وہ اس کا جو حل ہے اس نے کس طریقے سے مشرق وسطی کی پالیٹکس کو امپیکٹ کر دیا ہے ایک طرف، دوسری طرف جو ان کی انٹرنل رائیولریز ہیں جو کہ تاریخی طور پہ ایگزسٹ کرتی رہی ہیں، جو کہ پرشین امپائر تھی یا ایران سعودی آپ کہہ لیں یا عرب ایرانی کہہ لیں، جو بھی اس کا اب نام ہے، موجودہ کانٹیکس میں تو وہی ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ سے یا عرب ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے ہیں اس کو پیچیدہ کیا ہے، اور اس میں پریشر یہ رہا ہے کہ جو پالیسی رہی یا جسے اسرائیل میں آؤٹ سائڈ ان اپروچ بھی کہا جاتا ہے وہ جب آگے چلی ہے تو اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ اگر فلسطینیوں کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں کیا گیا بلکہ ان کنٹریز کو شامل کیا اسرائیل نے یا پالیسی اسٹریٹجی کے تحت کہ اگر ان کے ساتھ نارملائز ہو جاتے ہیں ٹائی جو کہ سپورٹ کرتے ہیں فلسطینیوں کو تو شاید مسئلے کا حل ایک یہی ہے کہ وہ کنٹریز اگر سپورٹ بند کر دیں فلسطینیوں کو اور کہیں کہ اچھا یہ معاملہ جو ہے دوسرے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے تو شاید فلسطینی بھی اگری کر جائیں. لیکن یہ اس نے ایک وائڈر پریشر کریٹ کیا ہے اسلامک ورلڈ میں جو پالیسی رہی اسرائیل کی اور اب جو نارملائزیشن آف ٹائز ہے جو کہ دیگر ممالک کو بھی اب سوچنا پڑ رہا ہے کہ اچھا کیا ہم وہی اپروچ اپنا لیں کہ جو کہ عرب کنٹری یا جو یو اے ای سعودی عربیہ نے جو اپنائی ہے اور کیا یہ اپروچ مستقبل کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور اس کے ارد گرد پالیٹکس اب چل رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ ایران کے معاملات بھی جائے جاتے ہیں کیونکہ ایران نے ہمیشہ ایک ڈفرنٹ اپروچ رکھی ہے اور اس کو ایک قسم کا ترکی بھی اسی اپروچ کو فالو کرتا رہا ہے اور وہ ایک ٹینشن سی کریٹ ہو رہی ہے ان دو اپروچز میں کے درمیان.
بعض مبصرین کا اور تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے خوف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا اندیا دیا دوسرے ملکوں کو اور ایران کا خوف اس میں غالب عنصر تھا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟
اس کو اس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ تھریٹ پرسپشن ان کی کیا رہی اور اس میں سعودیوں کی تھریٹ پرسپشن کیا یہ ہے کہ تین لیول پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ تخریب کاروں سے جو پچھلی گلوبل وار آن ٹیرر چلی کہ ایکسٹریمزم سے کتنا خطرہ ہے, دوسری طرف یہ آ جاتا ہے کہ کیا اسرائیل سے کتنا خطرہ ہے کیونکہ ماضی میں تو مڈل ایسٹ کی تھریٹ پرسپشن رہی یہ رہی کہ وہ اسرائیل سے خوف زدہ رہے اور اس میں انہوں نے عرب الائنسز بنائے یا اور جو بھی ڈیلنگ کی اسلامک کنٹریز میں وہ اس زاویے سے ہوتی تھی. اگر وہ تھریٹ پرسپشن ہی چینج ہوگی کہ اگر کہیں کہ نہیں ہمیں تو اسرائیل سے تو خطرہ نہیں ہے زیادہ, اصلی خطرہ تو ہمیں زیادہ خطرہ ایران سے ہے جو کہ ہوا جو پالیٹکس ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں تو وہ زاویہ ہی چینج ہو گیا اور انہوں نے فیل کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایران سے زیادہ خطرہ ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ وہ امریکہ کے بلاک میں رہے ہیں ٹریڈیشنلی تو گلوبل پاور ٹسل میں بھی ٹھیک ہے وہ کسی حد تک چائنا کے ساتھ بھی بیلنس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں لیکن فی الحال انہوں نے کہا سوچا کہ یہ جو الائنمنٹ ہے اس کی وجہ سے ان کی جو تحفظ ہے یا فیوچر کی جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ یقینی بنائی جا سکتی ہے. تو جو آپ کا سوال تھا اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ان کی تھریٹ پرسپشن ہے وہ واقعی چینج ہوئی جس کی وجہ سے جو آگے کی جو پالیسی ڈیولپ ہوئی اور جو انفولڈ ہو رہی ہے اس میں وہ عوامل زیادہ پلے آؤٹ ہوئے.
یمن کی جنگ ایک بڑے ہی کروشل اسٹیج پر ہے, پھر سیریا کے حالات, لیبیا کے حالات, لبنان کے حالات, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کتنا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں مشرق وسطی میں؟
جی ہیں تو صحیح ڈی اسٹیبلائزنگ اور اس کے بھی عوامل ماضی میں جیسا ہم ڈسکس کرتے رہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بھی گلوبل وار یا گلوبل ٹسل ہے جو بیلنس آف پاور کی اس میں مکس ہو چکی ہوئی ہے اور وہ اتنی کلیئر ڈسٹنکشن نہیں رہی اور ہم نے دیکھا کہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس تھے اس میں بھی ایک تفریق آئی کہ ایک تو ایسے گروپ بن گئے جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے عالمی عزائم تھے جس میں القاعدہ یا داعش وغیرہ گروپ ٹائپ تھے, لیکن اس سے نیچے جو کیٹیگری ہے کہ جن کے ریجنل گریوینسز یا ریجنل گولز اینڈ ایمبیشنز ہیں جو کہ بہت حد تک شام میں ہیں یا لبنان میں بھی حماس یا حزب اللہ وغیرہ ٹائپ ہے, لیبیا میں بھی اسی طرح کی کیٹیگریز کے گروپ ہیں, وہ پراکسیز کے طور پہ ابھرے ہیں اور اس میں انہوں نے مختلف پلیئرز کو سلیکٹ کیا ہے جس میں مختلف گلوبل پلیئرز بھی شامل ہیں ایٹسیٹرا. تو وہ جو معاملات ہیں وہ الگ طریقے سے ایوالو ہو رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شام میں وہاں روس بھی پلیئر ہے وہ مختلف طریقے سے پلے آؤٹ ہوتا ہے, ترکی بھی وہاں پہ انوالوڈ ہے, گلف کنٹریز بھی انوالوڈ ہیں, اسی طرح لیبیا میں بھی یہی ڈائنامکس چل رہی ہے کسی حد تک کہ عالمی پلیئرز مختلف انوالوڈ ہیں. تو وہاں پہ پھر کمپلیکسٹی فرق ہو جاتی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایران والا وہاں فیکٹر ہے, وہاں پھر ایک اور پالیٹکس چل رہی ہے لیکن گلوبل پاور ٹسل بھی ہے, ایکسٹریمزم بھی انوالوڈ ہے اور جو کرونا وائرس کا فیکٹر ہے وہ ابھی میرا خیال ہے اوپر کے نہیں آیا کہ وہ اقتصاد کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے اور وہ فیوچر میں جا کے کس جو پاپولیشن ہیں کہ جو آلریڈی کنفلکٹ سے دو چار کا سامنا کر رہے تھے, دشواریاں, ریفیوجیز, جابس کا نہ ہونا اور اس میں اب جو ہے یہ سیکیورٹی کی اور یہ دوسری کشمکش بھی جو چل رہی ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی. تو ایک اینگل سے دیکھا جائے تو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ جو کرونا ہے وہ تو اب مختلف جو پلیئرز ان کو فورس کرے کہ وہ ایک یونیفائیڈ اپروچ بنائے ان معاملات کے لیے, لیکن ابھی فی الحال ایسا ہوا نہیں ہے اور وہ یہ معاملات لیبیا کے, لبنان کے, شام کے, یمن کے, یہ پورے سینریو کو, یہ سارے عوامل مل کے بیلنس آف پاور کی جو ہے, ایران سعودی ٹینشن ہیں, ایکسٹریمزم ہو گئی, کرونا وائرس بھی بیچ میں آ گئی اور اس میں پھر جو عالمی تسل ہے چائنا, روس یا امریکہ کی, وہ بھی ان سب تمام عوامل کو کمپلیکیٹ کر رہی.
گلوبل پاور تسل کتنا پلے آؤٹ کرے گی اگر ہم 2020 کے تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو آنے والے دنوں میں؟
جی وہ پلے آؤٹ تو کر رہی ہے اور جس طرح سے اگر اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو کے میں ایک نیا اسٹرین آیا ابھرا ہے اور اس کی وجہ سے یورپ میں اب دوبارہ سے فلائٹ کینسل ہو رہی ہیں, مڈل ایسٹ سے بھی کینسل ہوئی یو کے سے, ایک دوبارہ سے لگتا ہے کہ شاید جس طرح پہلا لاک ڈاؤن ہوا یا ایئر لائن یا ٹریول اور اکنامکس جو ہے جو ٹریڈ ہے وہ امپیکٹ صاف طور نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ فیوچر میں جو ہے یہ پاورس کو فورس نہیں کر دینا چاہیے, ایک ریشنل طریقے سے تو سوچا جائے کہ یہ اگر حالات خراب ہوں گے تو وہ گلوبل پلیئرز کو فورس کرنا چاہیے ان کو, یا خود ان کو سوچنا پڑے شاید کہ ہمیں کوآپریشن کرنا پڑے گا ان معاملات پہ, ان کو ایک سٹیبل حال رکھنے میں, اور ایک کیونکہ اس میں سب کا میوچل بینیفٹ ہے, سب کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اس کا یہ ہے کہ اس کو یہ مزید خراب کر سکتا ہے کیونکہ کرونا جو ہے وہ کیا سب کو ایکولی نقصان پہنچا رہا ہے, سیکیورٹی, اقتصاد, ان معاملات میں, یا کہ وہ کچھ طاقتوں کو اگر دیکھا جائے چین نے اس کو بہت جلد سنبھال لیا اور فی الحال ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس کو سنبھال چکا ہوا ہے اور اقتصادی طور سے ٹھیک ہے, امپیکٹ تو ساری دنیا میں ہے لیکن وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں ہو رہا جس طرح امریکہ ہو رہا ہے یا یورپ ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک مزید کمپلیکیٹ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ قوتیں جو سمجھ رہی ہیں کہ ہم تو اقتصادی طور سے نقصان میں ہیں تو اس کا فائدہ تو چین کو ہو سکتا ہے, تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ پھر ان معاملات کو مزید خراب کر سکتے ہیں. تو یہ دو رخ نکلتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ تمام قوتیں ریئلائز کریں کہ ہم سب کا میوچل بینیفٹ اسی میں ہے اس وقت کہ ہم کوآپریٹ کریں کہ ہمیں یہ کرونا سے ریلیٹڈ معاملات کو پرائیورٹی طور پہ ہم سنبھالیں, اور پھر جی جو باقی معاملات ہیں وہ اس طرح سے حل ہوتے ہیں وہ پھر دیکھا جائے آگے. لیکن دوسرا یہی ہے کہ جو کہ فی الحال لگ رہا ہے کہ وہ فشرز کو بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ جو کرونا ہے فی الحال ایکولی تمام طاقتوں کو امپیکٹ نہیں کر رہا.
2020 میں اور اس سے پہلے جو امریکہ کی پالیسیز نہیں مشرق وسطی میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت آنے کے بعد ان پالیسیز میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
اچھا اس میں جافیہ دو رخ اس میں بھی نکلتے ہیں کہ ایک تو جو تھی جو صدر اوباما کے وقت سے پالیسی بنائی گئی جے سی پوا کے تحت, جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کا رخ تھا جس میں ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ جو اگر کانفلکٹ کے تھرو یا کنفرنٹیشن کے تھرو یا کائنیٹک سولوشن اگر اپنایا گیا وہ پاسبل نہیں ہے ایران کے ساتھ, اور اس سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں, اور اسی لیے پھر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف بات گئی, ان کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوئی, کوشش کی گئی کہ ان کو ایران کو مین اسٹریم میں لایا جائے, ٹریڈ کیا جائے, اور شاید اس سے لیوریج بڑھتی ویسٹ کی بھی اور دوسرے پلیئرز کی بھی, جس سے ایران کا بیہیویئر جو ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا فیوچر میں, اور بیہیویئر میں معاملات جو کہ ایران کے اوپر کرٹیسزم ہے کہ جو اس کا وائڈر بیہیویئر مڈل ایسٹ میں ہے, حماس, حزب اللہ ریلیٹڈ سپورٹ ہے, اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا, مصر پروگرام کو بھی. اچھا دوسری اپروچ جو اپنائی گئی جو کہ ٹرمپ صاحب کے پالیسی آتے ہی فوراً ہی چینج ہوا رخ, اور اس میں جو ہے یہ ریلی ریورس کر دی گئی, اور اس کے جو بھی عوامل ہم نے ابھی ڈسکس کیے کہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ دوسری طرف چلی, اسرائیل کے اندر ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ایک قسم کا بیک برنر پہ رکھ دیا گیا یا کسی حد تک ختم ہی ہو گیا. اب جب بائیڈن صاحب آتے ہیں تو ایک تو یہی سینس بنتی ہے کہ وہ کسی حد تک کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ اوباما والی جو اپروچ تھی, جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ والی تھی, اس کو آگے بڑھایا جائے گا, اور اس میں جو ہے بات آ جاتی ہے کہ جو ابھی فی الحال عوامل آلریڈی ان پلے ہیں, جو وائٹل ریکگنیشن آف اسرائیل جو ہم نے ڈسکس کیا, عرب میں بھی ریکگنیشن ہو, وہ کس طرح سے ایڈریس کی جائے گی, کیونکہ وہ تو ایک دوسرا رخ تھا, اور اگر ایران کو دوبارہ شامل کیا جاتا ہے نیگوشیشن میں, سینکشنز ہٹائی جاتی ہیں, فرض کریں کہ واقعی ایران تیار ہو جاتا ہے مزید بات چیت اور جو کرٹیسزم سے ہم کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو یہ پھر عرب ممالک جو ریکگنائز کر رہے ہیں وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوگا, کیا وہ بھی وہ ریورسیبل ہے کیا وہ, تو یہ بھی کشمکش جو ہے یہ دیکھی جائے گی کہ بائیڈن صاحب جب آتے ہیں پاور میں تو یہ دو جو رخ ہیں ان کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں. آپ ظاہری بات ہے وہ تو میرا خیال ممکنات میں نہیں ہے کہ وہ ملک دوبارہ کہیں کہ اچھا ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز کرتے کیونکہ بائیڈن صاحب آ گئے, تو اب ان دونوں کو عوامل کو ملا کے ہی آگے چلانا پڑے گا اور اس میں شاید ٹو اسٹیٹ سولوشن کو تو واپس لایا جائے اور وہ بات ابھرے گی کہ 1967 بارڈرز والا سولوشن اپنی جگہ ہے اور اسرائیل کس طرح سے ریسیپروکیٹ کرے گا جو بھی نارملائزیشن ہو رہی ہے, تو وہ اسرائیل نے بھی کلیئر نہیں کیا اور جو عرب آفیشلز ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ ویٹ کریں ابھی وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوئی, تو ہو سکتا ہے یہی عوامل ہم فیوچر میں دیکھیں کہ بائیڈن صاحب کے وقت میں ہم دیکھیں کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کلیئرلی نظر آنی شروع ہو جائے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اور سمعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات جو مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات یہ فرمائیے کہ سن 2020 کے دوران مشرق وسطی میں کیا رجحانات رہے, کیا صورتحال رہی؟
10 سال ہو جائیں گے ایرو اسپرنگ کو جو کہ ٹونیشیا سے پھیلی اور یمن تک اس کا پھیلاؤ رہا اور یہ موومنٹ تھی بیسیکلی انسانی حقوق کے لیے, عوام اٹھ کھڑے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں جمہوری نظام چاہیے, ہمیں آئین چاہیے, ہمیں اپنے حقوق چاہیے, ہمیں منتخب پارلیمنٹ چاہیے. اب 2020 میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم اس سلسلے میں کامیابی ہوئی ہے سوائے ٹونیشیا کے جس نے اپنا ایک نظام تشکیل دیا انہی خطوط پر, باقی تمام ممالک جو ہیں وہاں پہ حسین طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے. مصر میں جہاں پہ کچھ کامیابی ہوئی تھی وہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ نے اور جو کچھ فورسز ہیں اس مشرق وسطی کی انہوں نے اس کا تختہ الٹ دیا, پھر وہاں پہ ایک لیڈرشپ آ گئی ہے. دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پہ ایک سول وار شروع ہو گئی جو 2020 تک بھی جاری ہے جس میں یمن, شام, لیبیا نمایاں ہیں. شام میں تو حالات کچھ قابو میں آ چکے ہیں تو وہاں کافی ابھی بھی افراتفری ہے, ابھی بھی وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا بہت سا کام ہونا ہے, بہت سے انسانی حقوق کے مسائل ہیں, لیکن جنگ کی شدت میں کمی آئی ہے. جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہاں پہ حالات 2020 میں بہتر نہیں ہوئے مگر بگڑتے چلے گئے اور وہاں پہ جو فریق ہیں ان کے اندر بھی کچھ فریق آنے شروع ہو گئے. مثال کے طور پہ شمال میں تو ہوتیز کا کنٹرول ہے, وہ تو فہیم پہ جمے ہوئے ہیں بلکہ وہ حاوی ہیں وہاں پہ ان حالات پہ, لیکن جنوب میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پہ یو اے ای اور سعودی عرب کی جو دھڑے ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہمیں نظر آیا 2020 میں, ان میں آپس میں لڑائیاں ہوئی, پھر کوالیشن حکومت بنی, پھر سے لڑائی ہوئی, ابھی چند دن ہوئے ہیں پھر سے انہوں نے کچھ ایک فارمولا بنایا ہے حکومت کا, یعنی ڈیسٹیبلائزڈ ساؤتھ یمن ہو چکا ہے. اب اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں گلف کے علاقے میں تو یہاں پہ دیکھیے اب بہت سے سال ہو گئے ہیں کہ قطر کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں بلکہ بلاکیٹ کیا گیا تھا سعودی عرب اور یو اے ای نے, لیکن وہ بلاکیٹ کامیاب نہیں رہا کیونکہ قطر نے ترکی کے ساتھ بہترین تعلقات اپنے بنائے, تجارت اپنی اس کو فرصت دی, ایران کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات بنائے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اب کچھ بات کی جا رہی ہے چاہے جی سی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر کچھ سعودی عرب اور یو اے ای اپنے نرمی دکھائیں اور ان کو قطر کے اوپر اس قسم کی سختی نہ کی جائے جس طرح کی اب کی جا رہی ہے. 2020 میں ایک معاہدہ صدر ٹرمپ نے کروایا ابراہم پیس اکارڈ کے نام سے جس میں اسرائیل اور یو اے ای اور بحرین خاص طور پر شروع میں, اس کے بعد مراکو بھی اس میں شامل ہو گیا. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو آگے چل کے مختلف رخ اختیار کرے گی.
مشرق وسطی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف تو سعودی عرب اور یو اے ای ہر چند کے تحت میں ہیں, لیکن ان کے درمیان بھی اختلافات نظر آتے ہیں. پھر قطر ورسز سعودی عرب اور گلف کے دوسرے ممالک کے درمیان اختلافات نظر آتے ہیں. پھر ایران اور سعودی عرب کی رائے بل رہی ہے جس میں خلیج ممالک ایران کے خلاف ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہیں. یہ سب کچھ کس طرح سے پلے آؤٹ کر رہا ہے اور کتنا ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے پورے ریجن کو؟
یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے دو شہزادے, یعنی ایف پی ایس اور ایف پی سی, یہ بہت ایمبیشس ہے اور ان کے پروگرام بھی اگر آپ دیکھیں یہ بہت ہی ایمبیشس پروگرامس ہیں. یعنی اگر آپ یو اے ای کو دیکھیں تو 1.5 صرف بلین ہے, وہ 75% تو وہاں باہر کے لوگ ہیں کہ جو وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے. اور اتنا اگر چھوٹا سا ایک ملک ہے, سعودی عربیہ کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت ان کی بھی کم آبادی ہے اور اتنی ان کی جو فوجی قوت ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے وہ باہر ممالک پہ انحصار کرتے ہیں بڑی قوتوں پہ, خاص طور پہ امریکہ پہ اپنی سیکیورٹی کے لیے. لیکن ایڈونچرز کی اگر فوجی دیکھے جائیں تو وہ اس میں وہ وسعت کافی انہوں نے پھیلا دی ہے. اور پھر وہاں پہ پروگرام جس قسم کے وہ دینا چاہ رہے ہیں اور جس قسم کے وہ لائسنس بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس میں, آپ نے ایران کی ہم نے یہاں پہ بات اگر ہم کریں تو ایران کے ساتھ تو ترکی کے ساتھ بھی کے بہت خراب تعلقات ہیں. اس کے نتیجے میں ترکی اور ایران کی کوآرڈینیشن ہمیں نظر آتی ہے بہت سے معاملات کے اوپر. آذربائیجان آرمینیا کا اگر آپ معاملہ دیکھیں اس میں بھی ایران اور ترکی نے کوآرڈینیشن کی, حالانکہ چند مہینے پہلے ہی ایران کے آرمینیا کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات تھے اور رہے ہیں بہت پہلے, لیکن اس مرتبہ اس موقع پر آ کے انہوں نے ترکی کا اس میں ساتھ دیا. اسی طرح ساؤتھ میڈیٹرینین کا مسئلہ ہے, اس کی ناکہ بندی کرنی ہے, اس کی سعودی نشاندہی کرنی ہے, وہاں پہ بھی سعودی عرب یو اے ای ایک طرف ہے اور ترکی کی مخالفت میں اور ایران اس کی حمایت کر رہا ہے. جی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے عرب ممالک یا غرب کے ممالک ایران کے خلاف ہیں تو میرا خیال ہے یہ ذرا ایک تھوڑا سا ایک جنرلائز ہو جاتا ہے معاملہ. اس لیے قطر ہی کو لیجیے, وہ بھی بہت اہم ملک ہے خلیج کا, وہ تو سعودی عرب اور اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ تو ایران کے ساتھ ہے. عمان نے ہمیشہ سے اپنی غیر جانبدار حیثیت رکھی, بلکہ یہ جو پیکٹ ہوا تھا امریکہ کا اور دوسرے یورپینز کا نیوکلیئر معاملات پہ ایران کے ساتھ, اس میں عمان کا بھی ایک منسٹری کے رول تھا, انہوں نے میڈیٹ کیا تھا اور آپس میں ایک گڈ ول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی دونوں فریقوں میں. پھر اگر ہم کویت کو لے لیں تو کویت کا بھی تقریباً یہی رول رہا ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی کوئی ایران کے وہ خلاف نہیں ہے. تو اس لیے اتحاد کی اگر آپ بات کریں کون کون سے بن رہے ہیں, بالکل صحیح ہے وہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن کی کیا پالیسی ہے. اگر لیکن 2020 کو اگر ہم صرف دیکھیں تو اس میں امریکہ, اسرائیل, سعودی عرب, یو اے ای اور بحرین ہمیں ایک طرف نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف جو نان عرب مڈل ایسٹ کے دو بہت طاقتور ممالک ہیں یعنی ترکی اور ایران, اور اس میں اگر ہم پاکستان کو بھی شامل کر لیں جو ایج کے اوپر ہے مشرق وسطی کی, تو یہ ایک اور چین کا بھی رول, چین کے بہت اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ, اور پھر ان کا 25 سالہ جو معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے ایران کے ساتھ, اس میں بہت سے شعبے وہ ہوں گے. تو اس لیے یہ گروپ ہمیں بنتے نظر آ رہے ہیں. جو بائیڈن جب آئیں گے تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید وہ پھر سے واپس اس معاہدے کی طرف جائے اور ایک وہاں ایک بیلنس آئے گا جس میں شاید صدر بائیڈن کوشش کریں گے کہ وہ اس طرح کی پالیسیز کی پالیسیز نہ ہوں اور نہ ہی ان کو حوصلہ افزائی ان کی جائے اور وہاں پہ ایک قسم کی اسٹیبلٹی لائی جائے. اس سے یہ سوچ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہوگا, اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر وہ معاہدہ جوہری معاہدہ پھر سے واپس آتا ہے تو ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے, کیونکہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ جو ایک بڑا ملک تھا جس کی وجہ سے ہم اپنی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے تھے اور طے کرتے تھے اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو ہمیں خطے کے اندر ہی دیکھنا ہوگا. اگر یہ سوچ پختہ ہو گئی اور یہ آگے بڑھی پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کشیدگی کافی حد تک کم ہو جائے گی.
2020 کے دوران مشرق وسطی کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے غالباً وہ اسرائیل کے ساتھ بعض خلیجی اور بعض عرب ملکوں کے تعلقات ہیں, وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے پوری سچویشن کو مشرق وسطی کی؟
یہ جو معاہدہ اسرائیل کا اور جو مونارکیز ہیں, ہم کہیں گے جو بادشاہت ہیں, جنہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ بادشاہت ہیں یا وہ ڈکٹیٹرز ہیں بہت اپنے علاقے میں, اور انہوں نے معاہدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے تو پوچھا نہیں ہے, اپنی مرضی سے کیے ہیں, اور وہ معاہدہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اب ان کی اپنی تحفظ, اپنی سیکیورٹی. تو یہ سیکیورٹی کے معاملات کو باہر سے دیکھتے ہیں. دوسری بات ہے جو بہت بڑا فریق ہے وہاں پہ فلسطین, اس کی تو بات بھی نہیں کی جا رہی ہے, فلسطینیوں کے حقوق کی. اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اس سے زیادہ ڈیسٹیبلائز ہوگا علاقہ, اور جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور اس لیے میرا خیال ہے یہ بہت چھوٹے ملک ہیں جو بہت بڑا کام کرنے کی طرف ان کی خواہشات ہیں, جو میرا نہیں خیال کہ اس طرح وہ خطے کے اوپر حاوی ہو سکیں گے جس طرح کے ایک کیس آئے.
مشرق وسطی میں جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں جیسے چین ہے یا روس ہے, وہ بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کریں گے.
جو بائیڈن نے تو صاف یہ کہا ہے کہ ہم دنیا کو ساتھ دے کے چلیں گے اور ان کو ملا کے چلیں گے, تو اس لیے امریکہ کی پالیسی جو بائیڈن کے مطابق یہ رہی کہ ہم نے مل جل کے سب کو آگے لے کے چلنا ہے اور دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے, جو کووڈ نے بتایا بھی ساری دنیا کو اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ بہت سی مصیبتوں میں گر جائیں گے. تو یہ سوچ صدر بائیڈن کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آگے نہ بڑھے, جب یہ آگے بڑھے گی تو پھر کشیدگی میں کمی ہی آئے گی.
ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق حسنات سے.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے, فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اب ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر حیدر مہندی سے جو شارجہ کی امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ڈاکٹر حیدر مہندی, مشرق وسطی میں سن 2020 کے دوران سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیے, ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور خاص طور پر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو پہلے سیکنڈری رول تھا وہ سڈنلی ہیز بیکم اے میجر ایکٹر ان دی پالیٹکس آف مڈل ایسٹ. آپ کو پتا ہے یو اے ای اور بہت سے اور ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آئندہ کے لیے پولیٹیکل, ملٹری, اکنامک اسٹیٹس کو جو ہے وہ قائم رہے, اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو پچھلے سال میں ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل, اکنامک, ملٹری اسٹیٹس کو ہے اس کو رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو امریکہ کی ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ بھی یہی پالیسیز پرسو کرے گی اور یہ پولیٹیکل, ملٹری, اکنامک اسٹیٹس کو ول کنٹینیو, اور اس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوگی, اور بہت سے پروسیسز نئے شروع ہوں گے, بہت سی نئی پالیسیز آئیں گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل
اسٹیٹس
کو قائم رہے گا.
مشرق وسطی میں دو بڑے حریف ممالک ہیں, ایران اور سعودی عرب, جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سفارا رہتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو رائیولری ہے اس نے مشرق وسطی کے عدم استحکام میں 2020 کے دوران کوئی رول پلے کیا ہے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل مینیورنگ ہو رہی ہے, جو یہ بلاکنگ ہو رہی ہے, ایک بلاک بن رہا ہے, دو بلاک بن رہے ہیں, دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے کہ ایران کا نظام حکومت اور پالیٹکس بہت ڈفرنٹ ہے مشرق وسطی کے میجر کنٹریز کے, جہاں جس میں یو اے ای, سعودی عرب, قطر اور یہ سب ملک ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان میں ایک کانفلکٹ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے باہمی طور پر ایران, سعودی عرب اور یو اے ای اور اس میں بہت سا کام عمان نے بھی کیا, کہ یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکے, یہ ایک ریجنل پرابلمس ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ دو جو سسٹم ہے وہ پاسبلٹی یہ ہے, یہ سوچا جا رہا ہے کچھ سرکل میں کہ اس میں شاید کلیش ہو جائے, اور ویسٹ کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے بائی ملٹری فورس, بائی پولیٹیکل اسٹیٹس کو, بائی فارمنگ اے گروپ دیٹ ورکس اگینسٹ دیم. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا لیڈرشپ آن موسٹ آف دا کنٹریز اس فیصلے پر پہنچیں گے کہ یہ جو بات ہے اس کو ڈپلومیٹکلی حل کیا جائے, اور یہ دنیا کی ضرورت ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ جو سال گزرا 20 کا, اس میں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اکنامک ملٹری تو نہیں پولیٹیکل, وہ وی کین ناٹ سسٹین اینی مور. ان کو ریسٹرین کرنا ہوگا, اور ان کے ریسٹرین کرنے کی صرف ایک ہی ضرورت ہے کہ ہر مسئلہ جو یہاں ہو رہا ہے وہ باہمی ڈپلومیٹک اور بات چیت سے حل کیا جائے, اور مجھے اپنے طور پر یہ یقین ہے کہ یہ ہوگا, یہ ضرور ہوگا, اور یہاں ریکنسیلیشن کا پروسیس ہوگا ضرور.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یمن کی صورتحال جو ہے وہ بہت بڑا ایک وہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے بٹوین ایران اور سعودی عربیہ.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
کیا وہ ایک ایسی فارگوٹن وار ہے جس پر اب دنیا کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ 2020 کے دوران وہاں خاصی تباہی بھی ہوئی ہے.
جی بالکل ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے, افغانستان میں 18-20 سال سے جنگ ہو رہی ہے, ویتنام کی جنگ بہت ہوئی, ساؤتھ امریکہ میں بہت کچھ ہوا, لیکن آخر میں مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈپلومیٹک چینل استعمال کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی یہی ہوگا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو کوآپریٹو مین سے مل بیٹھ کر ان کو کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ملٹری سے ریزالو نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں بھی اب تک کوئی پوری صورتحال پیس کی نہیں ہوئی جو باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آخر میں ریکنسلیشن بٹوین کنفلکٹنگ پارٹیز بیٹھ کے ڈپلومیٹکلی بات چیت سے حل ہوگا. اس کے لیے تھوڑا سا اور وقت چاہیے, لیکن حال ریئلائزیشن آہستہ آہستہ یہ ہو رہی ہے کہ ہر جگہ میں لیڈرشپ میں کہ اس کا حل جو ہے وہ اب ڈپلومیٹک پولیٹیکل صورت میں ہوگا. یہ اب واضح ہو گیا ہے افغانستان کی وجہ سے بھی, اور یمن میں بھی اب یہی ہوگا کہ جو پارٹیز آپس میں کانفلکٹ کر رہی ہیں وہ ایٹ اے اسٹیج ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا دونوں طرف سے کہ اس کا حل جو ہے وہ جس طرح سے اب تک کوشش ہو رہی ہے یوں نہیں ہوگا, اس میں بات چیت سے معاملہ ٹھیک ہوگا. دیکھیے, اس لیے کہ جو آئیڈیالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹس ہیں پارٹیز کے وہ بڑے ڈائیورجنٹ ہیں, بڑے کنفلکٹنگ ہیں, اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جس میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ دوسرے کو سبجیگیٹ کر لے. ایکسپٹینس آف بوتھ پارٹیز, بوتھ کنفلکٹنگ پارٹیز جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا, اور کمپرومائز کی بے حد ضرورت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آپ دیکھیں گے اگلے سال میں کہ کمپرومائز کی طرف کام جانا شروع ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ میں لیڈرشپ بدل رہی ہے, تھوڑی سی پالیسی بدلے گی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میجر ری ایڈجسٹمنٹ ہوں گی, لیکن میری امید بھی ہے اور میرا خیال بھی ہے, میرا تجزیہ بھی ہے کہ آئندہ جو اگلا سال آئے گا جس میں پولیٹیکل نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آ رہی ہے, ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ باتیں جو ہیں, جو یہ کانفلکٹ ہیں, ان کا ریزالو ڈپلومیٹک آپس میں بات چیت پر ہوگا, اینڈ دیٹ از پاسبل.
شام کی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سال کے دوران کیسی رہی وہاں پر؟
دیکھیے, یہ سارے ریلیٹڈ کانفلکٹ ہیں, ان کا اصل جو پرابلم ہے وہ میجر پاور جس میں امریکہ ہے, ویسٹرن یورپ سے یہ, اور جو یہاں کی حکومتیں ہیں جن میں شخصی حکومتیں ہیں, کچھ ڈیموکریٹک حکومتیں, یہ ان سب کا مل بیٹھ کر ان باتوں اس کے بارے میں حل نکالنا ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی, آپ افغانستان سے لے لیجیے, 18 to 20 سال ہو گئے تقریباً, وہ ریزالو نہیں ہو رہا. اسی طرح شام کا نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہاں جو تحریکیں ہیں وہ انڈیجنس ہیں, وہ آئیڈیولوجیکل ہیں, ان میں ڈویژن تو ہے لیکن ان میں سالیڈیریٹی بھی ہے, اور لوگ جو آئیڈیولوجیکل تحریک کو لے کر چلتے ہیں ان علاقوں میں خاص طور پر, دے ڈونٹ گیو اپ. اس کا مثال آپ دیکھ لیجیے کہ طالبان نے 20 سال سے لڑ رہے ہیں اگین اے ویری اسٹرانگ, اس سے زیادہ دنیا میں کبھی پاورفل ملٹری کنٹری نہیں ہوئی تھی جیسے یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے, لیکن وہ حل نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ انڈیجنس آئیڈیولوجیکل نیشنلسٹ موومنٹ ہے, اینڈ یو کین ناٹ جسٹ واک اوور. یہ کلونیلزم نہیں ہے کہ آپ نے جا کے فوجیں اتار دی کہیں اور پوری ملک کو محکوم کر لیا. اب لوگوں میں کانشیسنیس بڑی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ یہ خیال ہو گیا کہ آپ یو کین ناٹ کنٹینیو کلونیلزم ان اینی فارم. لیکن بہرحال اکنامک کلونیلزم تو جاری رہے گی, لیکن میرا خیال ہے پولیٹیکلی ان میں سب کو بیٹھ کر حل کرنا ہوگا, اور یہی حل شام کا بھی ہوگا. سیریا میں ایک انڈیجنس طاقت ہے, ایک تحریک ہے, اور وہ بڑے زور سے پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے, وہ اس طرح ختم نہیں ہوگی. اس کا حل صرف بات چیت سے ہوگا, کمپرومائز سے ہوگا. ہر پارٹی کو لیجیٹمیٹ حق دینا پڑے گا. شاید یہ کام بہت مشکل ہے, کچھ زیادہ دن اور لگے, لیکن اس کا حل صرف کمپرومائزز ہے. پیپل دی لیجیٹمیسی دے ریکوائر, دے ڈیمانڈ فار. یہ سوورینٹی اور نیشنلزم کا ایک سیکنڈ فیز ہے اینٹی کلونیلزم کے خلاف, اینٹی امپیریلزم کے خلاف یہ تحریکیں ہیں, اور یہ ایسے ختم نہیں ہوں گی. یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے.
اچھا, عراق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مسلسل انتخابات بھی ہو رہے ہیں, جمہوریت بھی ہے, لیکن استحکام نہیں ہے, اس کا کیا سبب؟
دیکھیے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ ایک ایسی چیز نہیں, یہ ایک سائنٹیفک انسٹرومنٹ نہیں کہ ایک پلگ آپ نکال کر دوسرا پلگ لگا دیں, ایک بلب فیوز ہو گیا آپ نکال کر دوسرا افیکٹو ورکنگ بلب لگا لیں تو کام شروع ہوگا. انسانوں کی مینجمنٹ اور سوسائٹیز کی مینجمنٹ ایک بہت بڑا کام ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو آسمانوں پر بھی نہیں ہوتا, انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا. تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ عراق میں انسانوں سے, ایک بہت بڑی سوسائٹی سے جس میں کانفلکٹ بہت حد تک بہت سطحوں پر, بہت سی لیولز پر ہو چکا ہے, اور دے ہیو گون تھرو اے ٹیربل ٹائم. تو اس کو اسٹیبلائز کرنے میں ابھی آپ کو بہت وقت لگے گا. It's a process of stabilization, it's a process of going through many phases. میں سمجھ رہا ہوں کہ عراق صرف فیزز میں سے جا رہا ہے, اور یہ دنیا میں بہت مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کی مشکلات یہ ہو گئی کہ ایک فورن پاور نے ملٹری انویژن اس پہ کی, اس کے اثرات بہت دیر تک رہیں گے. غربت کی سوسائٹی میں اس کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں, اس لیے کہ کانفلکٹ نہ صرف ایکسٹرنل رہتا ہے بلکہ انٹرنل ہو جاتا ہے, اور انٹرنل بھی کئی لیولز پر ود ان دا سوسائٹی. عراق جو ہے وہ ان پروسیسز کے تھرو جا رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے ان کو کچھ طور وقت اور لگے گا جب اسٹیبلائز ہوں گے.
اگر بطور مجموعی ہم ایک نظر ڈالیں 2020 کے حالات کے اوپر, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں مشرق وسطی میں ری الائنمنٹ ہوگا, نئے اتحاد بنیں گے, بڑی طاقتوں کی کوئی ایک نئی رسہ کشی شروع ہوگی وہاں پر؟
جی دیکھیں, یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور میں یہ امید کر رہا ہوں کہ جتنی بھی پاورز ہیں, جس میں اس وقت چائنا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے, رشینز ہیں, یہاں کی لوکل گورنمنٹس ہیں, یہ سب اس چیز کو ریئلائز کریں گے. دیکھیے نا, ایک میرے جیسا انسان جو ایک اکیڈیمک ہے, انالسٹ ہے, میں جب بھی سوچ سکتا ہوں کہ اس کے حل کے لیے سوسائٹیز میں، حکومتوں میں، لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہونا چاہیے جس میں آئیڈیا یہ ہو کہ آپ یو آر گوئنگ ٹو میک اے بیٹر ورلڈ ان دا بیٹر وے، جس میں ملٹری سولوشنز کو پیچھے ہٹایا جائے اور انسانی جو مسائل ہیں ان کو کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، بہت مشکل کام ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ ہوگا لیکن اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم. یو آر ٹاکنگ ان 10-20 years. یہ والی بات نہیں کہ آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی. دا گڈ نیوز از وی ہیو سیٹل آل دا کانفلکٹس. نو دس از ناٹ گونا ہیپن.
میرا سوال یہ تھا بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے الائنسز بنیں گے، ری الائنمنٹ ہوگا مشرق وسطی میں؟
بالکل ہوگا جی. یہ تو ایک پروسیس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہوگا. اور جو کنفلکٹنگ پارٹیز ہیں وہ اپنا، میں نے آپ سے کہا نا کہ اسٹیٹس کو قائم کرنے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اسٹیٹس کو رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا اور لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں. عوام میں کانشیسنیس بڑی آ گئی ہے، دے وانٹ سولوشن ٹو دیئر پرابلمز. تو لیڈرشپ کو ایک ایسا نیا ڈائریکشن استعمال، ڈسکورس استعمال کرنا پڑے گا جس سے لوگوں کے حل ہوں اور یہ جو پرانا امپیریلزم کا اور بلاکس کا قصہ تھا یہ ختم ہو. اینڈ وی آل ورک ٹوورڈز دی بینیفٹ آف ہیومینٹی. یہ میرا خیال ہے کانشیسنیس بڑھ رہی ہے، لیڈرشپ میں بھی بڑھے گی اور اس کا حل یہی ہوگا، لیکن امیڈیٹ ریزلٹس میں نہیں دیکھ رہا.
اچھا، امریکہ کی پالیسی میں ٹوورڈز مڈل ایسٹ آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟
میجر چینجز میں نہیں دیکھ رہا. مڈل ایسٹ میں اسٹیٹس کو ول ریمین دا سیم. ایونچولی یہاں سب پولیٹیکل دس ہیز ٹو بی پولیٹیکل سولوشنز ٹو ایوری ون آف دیز تھنگ. دس از گونا ٹیک ٹائم اینڈ آئی ڈونٹ سی اے ڈراسٹک چینج ان امریکن پالیسیز اوورسیز.
آپ کے خیال میں مشرق وسطی میں جو دوسری طاقتیں جیسے چین اور روس ہیں ان کا رول کیا رہے گا آنے والے دنوں میں؟
روس کے بارے میں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن چین کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. وہ اٹ ہیز ود ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم، ہسٹری میں ایسا کوئی مثال نہیں. دے ہیو بیکم اے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامک ملٹری مائٹ. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اکنامک بینیفٹ قوموں کو دیں. یہاں مشرق وسطی میں چین کی اکنامک پاور کی وجہ سے اور یہاں جو ان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا طریقہ کار ہے، اینڈ دے ول کنٹینیو ان دیٹ، کیونکہ ان کی سکسیس اسٹوری یہ ہے کہ دے ہیلپ ایٹ اے لوئر لیول، بالکل بیس لیول پر لوگوں کو ان کی جو ترقی ہوئی ہے اس کا افادہ لوگوں کو دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے. جیسے مڈل ایسٹ میں آپ یہاں کی مارکیٹ دیکھیں، سیچوریٹڈ ود چائنیز تھنگز. آپ جوتوں سے لے کے گھڑیوں سے لے کر کاروں سے لے کر آپ کسی بات کی بھی بات کر لیں، ہر جگہ ان کا ایک امپیکٹ ہے اینڈ اٹس اے پازیٹو امپیکٹ. تو میں سمجھتا ہوں دے ول کنٹینیو دس اینڈ دے وونٹ وانٹ اے میجر کانفلکٹ جس میں کسی قسم کی ملٹری انوالومنٹ ہو جائے، بیکاز دیٹس ناٹ دا پالیسی دیٹ چائنا ٹرائز ٹو پرموٹ. دے وانٹ این اکنامک اوور پاورنگ آف ڈفرنٹ سوسائٹیز، اور وہ اس پر بہت اثر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں سے، لوگوں کی عام زندگی سے ان کی جو پولیٹیکل وشز ہیں، they want China to be a benefactor of the nation. They will continue to work on that. I don't think they are going to into any military alliances or a military confrontation anywhere in the world. They will work through diplomatic and economic means.
Dr. Haider Mehndi, bahut shukriya aapke waqt ka.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ڈاکٹر طلعت وزارت نے جو کہ مشرق وسطی کی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر طلعت وزارت یہ فرمائیے کہ سن 2020 آپ کیا سمجھتے ہیں مشرق وسطی کے لیے کیسا سال تھا, کیسا گزرا یہ سال؟
جی, ایک تو 2020 ساری دنیا میں میرا خیال ہے ایسا کوئی سال نہیں گزرا تھا جیسے یہ گزرا ہے پینڈیمک کی وجہ سے, اور پینڈیمک کا اثر ظاہر ہے اکانومی پہ بھی ہوا, ہر فیلڈ میں ہوا, خاص طور سے پرشین گلف کا جو علاقہ ہے اس میں آئل کی ڈیمانڈ کم ہو جانے سے معاشی پرابلمس کا بھی, مطلب اس کا ایسی پرابلمس تو نہیں ہوئی جیسی اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوئی, لیکن ان کا ایک جو اسٹینڈرڈ بن گیا تھا مجھے لگتا ہے اس سے تھوڑی پرابلم ہوئی. مڈل ایسٹ کے جو دیگر علاقے ہیں, پیلسٹائن ہے اور علاقے ہیں, وہاں تو پرابلمس کی نوعیت زیادہ سیریس ہے. اور ایک ویو چل گئی ہے گلف سے شروع ہوئی اور اب تو افریقہ میں بھی پہنچ گئی, یہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کی جتنے ممالک نے کیے ہیں اس میں سودان بھی ہے, اور جو دو ممالک ہیں وہ تو گلف کے ہیں, اور اس طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ٹرینڈ چل گیا ہے اس سے ریجن میں انسٹیبلٹی آ سکتی ہے, کیونکہ عوام کچھ سوچ رہے ہیں اور حکومتیں کچھ سوچ رہی ہیں, اور اس سے پورے خطے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اب سعودی عربیہ نے تعلقات کھل کے ایسے نہیں قائم کیے جیسے کہ انہوں نے کیے یو اے ای نے یا بحرین نے, لیکن سعودی عربیہ بھی انڈائریکٹلی کر رہا ہے اس میں. مل جل کے جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ خطے میں استحکام نہیں باقی رہے گا, کیونکہ گنس ہے, رولرز کچھ سوچ رہے ہیں, وہ اپنی پرابلمس دیکھ رہے ہیں, خطرہ محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ایران نے جو ماڈل پیش کیا ہے ایک ریپبلکنزم کا اور یہ ساری مناقض ہیں, تو ایک یہ مسئلہ ہے. سودان کے علاوہ, سودان تو مناقی نہیں ہے, وہ پھر بھی سودان کے ان کو فوائد مل گئے, موراکو کو فوائد مل گئے, موراکو کا ٹیریٹوریل کلیم امریکہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, سودان کو ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے, تو اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹس نے یہ فیصلہ کیا, لیکن ان دا لانگ رن آئی تھنک اٹس ڈینجرس فار دیم.
یمن کی جنگ جو ہے اور سیریا کا جو بحران ہے اس وقت, ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کر سیٹل ہوں گے؟ خاص طور پر یمن کی جنگ بالکل ایسا لگتا ہے کہ فورگوٹن وار ہے.
جی ہاں, یمن کی جنگ جو ہے اس کا تو ایک جو ہیومینیٹیرین ڈائمینشن ہے وہ بہت ہی سیریس ہے, بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر, اور اگر یہ جنگ جلدی ختم نہ کر دی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھیل کے پورے خطے میں بھی اپنے اثرات چھوڑ سکتی ہے. کبھی کبھی مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو پراکسی وار ہے یہ کہیں ان دونوں اسٹیٹس کے درمیان یا گروپس آف اسٹیٹس کے درمیان نہ بن جائے وار. جہاں تک لیبیا کا تعلق ہے وہاں پر آؤٹ سائڈرز نے, ایکسٹرا ریجنل پاورز نے سول وار شروع کرائی رجیم چینج کے شوق میں, تو رجیم چینج تو میرا خیال ہے کہ 21st سینچری میں انسٹیڈ آف موونگ ٹوارڈز اے مور ہیومینیٹیرین انٹرنیشنل سوسائٹی آئی تھنک
یہ فرمائیے کہ آنے والے دنوں میں جو تجربات ہیں 2020 کی ان کی روشنی میں, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو دوسری طاقتیں ہیں جیسے چین ہے یا روس ہے وہ مزید انوالو ہوں گے مڈل ایسٹ میں؟
جی ہاں, میرا خیال ہے کہ ان کے انوالومنٹ کا, چین کا تو بہت بڑا یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کی ایک ڈائمینشن مڈل ایسٹ میں بھی ہے, سینٹرل ایشیا میں بھی ہے, افریقہ میں بہت کام کیا ہے چین نے, تو میرا خیال ہے کہ چین اور روس خاص طور پہ اگر قریب آ جاتے ہیں, اب روس کے چین نیا ہے اس فیلڈ میں, مڈل ایسٹ میں روس کے پہلے سے بھی انفلوئنس ہے, کافی حد تک کچھ ممالک میں. تو اگر یہ دونوں ساتھ آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مغربی ممالک کا انفلوئنس مجھے لگتا تھا کہ ڈکلائن شروع ہو گیا ہے, لیکن جب یہ اسرائیل سے تعلقات قائم ہونا شروع ہوئے تو اب میرا خیال ہے کہ ان ممالک کو, چین کو, روس کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا اگر وہ پورے خطے کو مغرب کے لیے فری نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے فری اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیں گے کیونکہ آئل کا فیکٹر ہے, گیس کا فیکٹر ہے, ویسے بھی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک فیکٹرز کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے چین اور روس مل کے اس علاقے کو اپنے لیول پہ, اپنے طور پہ سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے, جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہیں گے.
اور امریکہ کی پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں مڈل ایسٹ میں نئی حکومت آنے کے بعد کیا رہے گی؟
جی ہاں, میرا خیال ہے نئی حکومت کی پالیسی پچھلی حکومت سے تو مختلف ہوگی, امپلیمنٹیشن کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ریپبلکنز کی بالکل الگ پالیسی ہو, ڈیموکریٹس کی بالکل الگ ہو, آپ کو تھوڑی اس میں وہ نظر آتی ہے کنٹینیوٹی. تو میرا خیال ہے کہ سٹائل کا فرق ہوگا, لیکن جو انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ جس طرح انٹرپریٹ کرے گی امپلیمنٹ وہی ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت زیادہ فرق نہ ہو. جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت فرق ہوگا وہ شاید ڈس اپوائنٹ ہوں گے.
ڈاکٹر طلعت وزارت, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب منصور جعفر, جن کا تعلق العربی چینل سے ہے. منصور جعفر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سن 2020 کیسا سال تھا مشرق وسطی کے لیے؟
دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں یہ 2020 کا جو سال ہے یہ بہت ہی پورا اشوک رہا ہے, خاص طور پہ مشرق وسطی کے حوالے سے, کیونکہ جس انداز سے سال کا آغاز ہوا تھا اس وقت ختم اس بات توقع اور پیشگوئی کی جا رہی کہ مشرق وسطی میں جو بڑے کنٹینشیس ایشوز چل رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے اقدامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گے. لیکن ٹرمپ صاحب نے اپنا جو آخری سال ہے امریکی عوام اقتدار میں بہت ہی بھرپور ڈپلومیسی اس میں انہوں نے زمین جو ہے وہ کھیلی ہے, اور اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. تو یہ ایک, میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے انتہائی اہم سال سمجھا جائے گا, خاص طور پر مشرق وسطی کی سیاست اور ڈپلومیسی کے ریفرنس سے. اور اس کے بعد جس انداز سے اب اس کی یعنی جو ایکسٹینشن یا توسیع جو ہے
جو بات آپ نے کہی ہے کہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ تھا اسرائیل کے ساتھ تو کئی عرب اور خلیجی ملکوں کے تعلقات قائم ہونے کا, اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا مشرق وسطی میں جو عدم استحکام کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے اس میں استحکام پیدا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟
ان کی جو براہ راست سرحد سے اسرائیل کے ساتھ نہیں ملتی, اور نہ ہی یہ لوگ کسی بھی طرح اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حالت میں. یہ ایک اظہار یکجہتی تھا, خاص طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ جو اسٹرگل کر رہے تھے اپنی سرزمین کی یہودی کہتے تھے آزادی کے حوالے سے. تو اس کی اقدام میں گرہ میں سوکھنے جو ہے وہ ان ملکوں کی طرف سے مدد جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی. اس میں جو ٹوٹل بینیفیشری ہے جو اس پوری سفارتی تعلقات کی جو ابھی سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے اسرائیل ہے.
سیریا کی صورتحال کیا رہی اس سال کے دوران ایک بڑی جنگ سے نکلنے کے بعد؟
دیکھیے جی, سیریا میں اب تھوڑا سا جو ایک لل پیریڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سال سے پہلے, اور گریجولی خاص طور پہ وہاں جو داعش نے سر اٹھایا, پھر اسی طریقے سے جو ایک پولرائزیشن ہمیں وہاں دیکھنے کو ملی, چاہے وہ روس کی مداخلت کی شکل میں ہو, پھر اس کے بعد ترکی کا ایک کردار, پھر خلیجی ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب, اور سب سے بڑھ کے جو ایران کے سعودی تفدانہ عزائم, شام کی تفدین جو ہے وہ ان تمام پروکسیز کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک پلے گراؤنڈ بنی رہی ہے. اور اس کا جو الٹیمیٹ جو لاس ہوا ہے یا جو اس کا تکرر ہے وہ شامی عوام ہے, جو اس پوری کھلی جنگ کے نتیجے میں ایک آل آؤٹ وار کے نتیجے میں دنیا بھر میں مہاجرت کی زندگی اڑانے میں مشغول ہوئے, اور نا لاکھوں کی تعداد میں وہ جان سے گئے.
یہ تھے منصور جعفر. اور سمعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف